الصالح الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد وآل محمد. پروردگار عالم کی بے پناہ قدرت اور اس کی بے پناہ طاقت کے سامنے موجودات کی جو بے بسی ہے، مخلوقات کی جو بے بسی ہے، وہ اظہر من الشمس ہے. جیسے کہ ہم نے گزشتہ مجالس میں اس بات کے اوپر اصرار کیا، وہ یہ کہ ہم پروردگار عالم کی اس توحید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اس کی صلاحیتوں کے اور ان کے اثرات کو سمجھنے سے بھی عاجز رہے. اگر پروردگار عالم کی رازقیت کو ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم کسی اور انسان کی محتاجی کو احساس نہ کرتے. اگر خدا نے متعال کی عظیم الشان قدرت کا احساس کر لیا ہوتا اور اس کے حساب لینے کی طاقت کو سمجھا ہوتا تو پھر شاید گناہ بھی ہمارے دماغ سے مکمل طور پر نکل چکا ہوتا. جیسے کہ ایک مشہور روایت میں کسی نے امام معصوم سے پوچھا کہ اے امام، کیا کوئی امام بھی گناہ کرتا ہے؟ اور امام عالی مقام نے جواب دیا کہ اگر کسی شخص کو معلوم ہو کہ کھانے کے اندر زہر ہے تو کیا وہ کھانا کھائے گا؟ سوال پوچھنے والے نے فوراً کہا کہ نہیں، ظاہر ہے کہ اگر کسی کو پتا ہو کہ کھانے کے اندر زہر ہے تو وہ کھانا ہرگز نہیں کھائے گا. امام عالی مقام نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح ایک امام معصوم گناہ اور اس کے اثرات سے اچھی طرح آگاہ ہے. جب امام معصوم گناہ اور اس کے اثرات سے آگاہ ہیں تو وہ پھر گناہ کیوں کریں گے؟ یہ عصمت کی بہت مناسب تشریح ہے انتہائی سادہ الفاظ میں، کہ کبھی ہم معصوم ہونے کو سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے کوئی مجبوری کا عالم ہے، کوئی جبر کا عالم ہے جس کے اندر گناہ صادر ہو ہی نہیں سکتا. امام معصوم فرما رہے ہیں کہ گناہ صادر نہ ہونا اس بے پناہ علم کے نتیجے میں ہے جو خدا نے متعال نے امام معصوم کو دیا ہوتا ہے. چونکہ علم ایک اعلیٰ پیمانے پر ہے، علم کے اندر حقیقتوں کا کشف اتنا واضح ہے، لہذا اس کے ہوتے ہوئے گناہ کا تصور امام معصوم کی ذات سے دور ہو جاتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اسی اعتبار سے ایک عام انسان بھی ہے. وہ یہ کہ جتنا ہم پروردگار عالم کی قدرت کا اندازہ لگائیں گے، جتنا پروردگار عالم کی انصاف اور عدل کا اندازہ لگائیں گے، جس نہ پروردگار عالم کی رازقیت کا اندازہ لگائیں گے، اسی حساب سے ہمارے اندر اوصاف بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں گی. اگر اس کی رازقیت کا اندازہ لگائیں گے تو اپنے اندر ایک طاقت احساس کریں گے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر ایک عجیب طاقت تھی کہ وہ پورے معاشرے کے مخالف سمت میں بہا کرتے تھے. ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی تھا. بہت کم انبیاء کرام علیہ السلام ایسے تھے کہ جن کو ان کی زندگی میں معاشرے نے قبول کر لیا ہو، ورنہ معمولاً انبیاء کرام تشریف لاتے تھے، معاشرے انہیں قبول نہیں کرتے تھے، ان کی مخالفت کیا کرتے تھے. اور نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ معاشرے کی مخالفت کے باوجود اپنے کام کو انجام دیتے تھے. تو یہ کام کیسے انجام پاتا ہے؟ آپ اپنی زندگی میں تجربہ کریں، کچھ دن ایسے گزارنے پڑ جائیں جس میں ہر دوست، ہر جاننے والا مخالفت کر رہا ہو، خاندان والا مخالفت کر رہا ہو، تو وہ دن زندگی کے سخت ترین دن تبدیل ہو جائیں گے. یعنی اگر ایسا ہو، خدا نہ کرے کوئی غلط فہمی ہو گئی، آپ اچھے انسان تھے لیکن کسی غلط فہمی کی وجہ سے لوگ برا سمجھنے لگے، تو کیسا ہو جائے گا؟ تو ہمیں لوگوں سے نفرت ہونے لگے گی کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، میں برا آدمی نہیں ہوں لیکن مجھے برا سمجھا جا رہا ہے. زندگی کے سخت ترین دن وہ دن ہوں گے کہ جس میں لوگوں سے رابطہ ٹوٹ جائے، لیکن انبیاء کرام ان سخت ترین ایام میں اپنی زندگی میں پرسکون رہا کرتے ہیں. اور پرسکون رہنے کے جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ خدا نے متعال کی ذات کے اوپر ایک یقین ہے. عام انسان کے اندر بھی یقین آ سکتا ہے. ایک واقعہ شاید پہلے بھی بیان کر چکا ہوں ان 10-12 دنوں کے اندر، 10-11 دنوں میں، وہ بھی کیا تو دوبارہ بیان کر دیتا ہوں. منصور حلاج کا واقعہ بہت مشہور ہے. منصور حلاج 4th صدی ہجری کے عارف آئے، اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ان الحق، منصور کا نعرہ ان الحق بہت مشہور ہے. منصور نے ان الحق کا نعرہ لگایا، اور جب ان الحق کہہ دیا تو لوگوں نے اس کو شرک سمجھا، شرک سمجھا تو سزا دی، سزا دی تو بدترین سزا دی، وحشیانہ ترین سزا دی. اور وہ سزا یہ دی کہ پہلے ان کو کوڑے لگائے جائیں گے. ایک اصطلاح بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، چونکہ ہمارے بچوں کی اردو کمزور ہوتی جا رہی ہے تو میں اس کی تشریح کر دیتا ہوں. کہتے ہیں خاردار درے لگائے جائیں گے. درہ کہتے ہیں کوڑے کو، خاردار یعنی کانٹے والا. بالکل ایسے جیسے آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے یہاں فینس لگا ہوا ہوتا ہے، باڑ لگی ہوئی ہوتی ہے تو کانٹے اس میں نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو کہا کہ کانٹے دار کوڑے مارے جائیں گے. سزا دی کہ 100 کانٹے دار کوڑے مارے جائیں گے. 100 کوڑے جب لگے تو کمر کی کھال میں کٹ کٹ کے گوشت اچھل اچھل کے گرنا شروع ہو گیا. یہ منصور حلاج کو لگا دیے. اور اس کے لیے ایسا کیا تھا کہ ایک شہر کے اندر، شہر میں ایک پلیٹ فارم بنایا تھا، اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ سزا دی جا رہی تھی، اور نیچے سارے لوگ کھڑے ہوئے تالیاں بجا رہے تھے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں تالیاں بجانا. عربی میں ہل ہلا کیا جاتا ہے، چیخا چلایا جاتا ہے، خوشیوں کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ان کو کوڑے لگ رہے تھے اور لوگ خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد یہ سزا تھی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں گے. پھر ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے. آخر میں یہ طے تھا کہ ان کو ایک رسی سے لٹکا کر کھال اتاری جائے گی. یہ 3 سزائیں دینی تھی. جب ان کو اس پلیٹ فارم کے اوپر یہ سزا دی جا رہی تھی تو ان کے اپنے شاگرد اس پلیٹ فارم کے اطراف میں جمع ہو گئے کہ اپنے استاد کی کوئی بات ہو، کوئی کہیں تو ہم سن لیں. تو ایک شاگرد نے 2 باتیں نقل کی ہیں ان کی، منصور حلاج کی، اس عالم میں. کہتا ہے کہ جب میرے استاد کو کوڑے لگ گئے، میرے استاد نے بہت صبر کیا. جب ہاتھ کٹ گئے تو صبر کیا، لیکن جب ہاتھ کٹ گئے تو اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ مل لیا. اب میں 2 باتیں یہاں سے نکالنا چاہوں گا، 2 واقعات سے. ایک، منصور حلاج کی بہادری، جس سے یہ ہمیں اندازہ ہو کہ انبیاء کتنے شجاع تھے. دوسرا، منصور حلاج کا حسن ظن اور صبر، جس سے ہمیں پتا چلے کہ انبیاء کا حسن ظن اور انبیاء کا صبر کیا تھا. جب اس نے کٹے ہوئے ہاتھ اپنے چہرے پر ملے تو شاگرد نے کہا کہ استاد یہ کیوں کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھ، خون بہ رہا ہے، خون بہنے سے میرا چہرہ زرد پڑ رہا ہوگا. میں نے یہ خون ملا ہے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں. موت سے نہیں ڈر رہا ہوں. چہرے کو زرد دیکھ کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں تو میرا چہرہ پیلا پڑ گیا. نہیں، خون بہنے سے پیلا پڑا ہے تو میں اپنے منہ کو لال کر رہا ہوں تاکہ کوئی اس زردی کو دیکھ کر غلط نتیجہ نہ نکالے. پھر دعا کی کٹے ہوئے ہاتھوں سے، اور وہ جو دعا تھی یہ بڑی عجیب دعا تھی. اب ہم لوگوں کا یہ عالم ہے، ہم غلط ہوں یا صحیح، اگر کوئی ہمارے مخالف ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ جہنمی ہے. ہم غلط ہوں یا صحیح، اس سے بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی ہماری مخالفت کر گیا تو ہم نے کہا یہ جہنمی ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو جنت کا معیار سمجھتے ہیں. منصور حلاج کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا، 100 کوڑے لگ گئے، ہاتھ کٹ گئے. کہتا ہے کٹے ہوئے ہاتھوں سے استاد نے دعا کی، خدایا ان لوگوں کو بخش دے، یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح یہ تیرے دین کی خدمت کر لیں گے. ابھی بھی لوگوں کو بد دعا نہیں کر رہا، کہہ رہا خدایا تیرے عاشق ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں اس طرح تیرے دین کی خدمت کریں گے مجھے مار کے، تو کوئی بات نہیں، مجھے مار لیں، ان کو بخش دے تو، میں راضی ہوں، تیری محبت میں کر رہے ہیں خدایا. یہ منصور کی اس کیفیت میں آپ انبیاء کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے، انبیاء کس مقام پر ہوتے ہوں گے؟ یہ منصور حلاج ہے. تو انبیاء کرام علیہ السلام زندگی کے سخت ترین مسائل کو جھیلتے تھے. اب یہاں پر جو درس ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر میں اور آپ دین پر چلنا چاہتے ہیں اور یہ کہیں کہ ہمیں دنیا سے نہ ٹکرانا پڑے، یہ نہیں ہو پائے گا. کہیں نہ کہیں دنیا سے ٹکرانا پڑے گا. مثلا کوئی ہم سے یہ کہے، مولانا صاحب دین کا کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس میں دنیا میں کسی سے کوئی مخالفت نہ اٹھانی پڑے. کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک نہیں ہوا. ہمیشہ دیکھیے، جیسے آپ دین پہ عمل کریں گے نا تو پہلا دشمن آپ کا دنیا دار بنے گا. ہمیشہ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا، اخلاق میں کوئی آئمہ سے بڑھ کے بہتر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آئمہ سے بڑھ کر تو کوئی اخلاق میں بہتر نہیں ہوگا. آئمہ کے دشمن تھے یا نہیں تھے؟ تو میرے اور آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. یعنی اگر میرے اور آپ کا کوئی دشمن نہیں ہے تو اپنے بارے میں شک کریں کہ آپ کا کوئی اصول ہے بھی یا نہیں ہے. کیونکہ بے اصول آدمی ہوتا ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہوتا. مثلا ایک آدمی آیا, اس نے دوسرے سے کہا تو غلط کہہ رہا ہے. ایک سائڈ میں کھڑا تھا, کہنے لگا تم صحیح کہہ رہے ہو, یہ غلط کہہ رہا ہے. دوسرا جس کو کہا تھا کہ تم غلط کہہ رہے ہو, اس نے کہا نہیں تو خود غلط کہہ رہا ہے. اس کی طرف مڑ کے دیکھا, کہنے لگا ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے, تم غلط کہہ رہے ہو. ایک اور آدمی بیچ میں آیا, کہنے لگا اس نے کہا کہ غلط کہہ رہا ہے, تم نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر اس نے کہا کہ یہ غلط کہہ رہا ہے, تو تم نے کہا تم صحیح کہہ رہے ہو. پھر کون غلط کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا تو بھی صحیح کہہ رہا ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم کہیں سب صحیح کہہ رہے ہیں. یہ دین نہیں بنے گا اس سے. اس سے کون سا دین بنے گا؟ مولا کی ذات میں دین بنے گا. کیا؟ جو دنیا پرستی دکھائے گا مقابلہ کریں گے, پھر اس کا ظلم کرے گا مقابلہ کریں گے. چھوٹی چھوٹی سی بات پر مواخذہ کرتے تھے, کوئی چھوٹی سی غلط فہمی لاتا تھا, کہتے تھے نہیں قبول نہیں کروں گا. اعلی عدالت کا اعلی معیار دکھانے والے تھے. اب ایک منظر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد عبداللہ بن زبیر پھوپھی ساتھ بھائی ہے. عبداللہ بن زبیر نے جمل میں اصحاب جمل کا ساتھ دیا. طلحہ کے ساتھ مل کر زبیر نے اصحاب جمل کا ساتھ دے دیا. امیر المومنین کے اتنے ساتھی تھے کہ رسول گرامی کے زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. رسول گرامی کے زمانے میں دونوں ساتھ ساتھ رہتے تھے. روایتیں بھی ہیں. ایک روایت ہے, امیر المومنین نے یہی روایت یاد دلا کر زبیر کو جنگ سے روک لیا تھا. روایت اس طرح سے تھی کہ یہ امیر المومنین اور زبیر سامنے سے ساتھ آ رہے تھے, نبی اکرم ادھر سے آ رہے تھے, اور زبیر مولا کے ساتھ کسی بات کو شیئر کر کے ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے. نبی سامنے سے آئے, کہا دیکھو آج تم دونوں مسکراتے ہوئے آ رہے ہو نا, زبیر کل تم علی کے خلاف تلوار اٹھا رہے ہوگے. زبیر نے کہا میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں گا؟ کہاں تم تلوار اٹھاؤ گے, اور تم ناحق ہوگے, تم ناحق ہو. امیر المومنین نے زبیر کو بالکل آخری ٹائم میں جنگ جمل شروع ہونے سے کچھ وقت پہلے یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے ایک دفعہ میں اور تم آ رہے تھے, رسول اللہ نے کہا تھا تم میرے خلاف تلوار چلاؤ گے, تم ناحق ہوگے. کہا ہاں یاد آ گئی. کہا اب کیا ارادہ ہے, اب تک کیوں لڑ رہے تھے؟ پھر کہنے گئے تھے میرے ذہن سے نکل گئی تھی روایت. کہا اب یاد آ گئی؟ کہنے گا ہاں اب یاد آ گئی. اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے گا اب میں میدان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے, یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے. جنگ کا میدان جنگ تیار ہو گیا تھا, پھر بھی چھوڑ کے چلے گئے. کہنے گا ہاں ٹھیک ہے, اب میں ناحق اب نہیں لڑوں گا. تو یہ بہت بڑی بہادری کی بات ہے. لیکن اس عبداللہ بن زبیر نے دشمنی کہاں سے شروع کی تھی؟ دشمنی اتنی سی بات پر تھی. عبداللہ بن زبیر اور طلحہ یہ دونوں مولا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ حکومت میں ہم سے مشورہ نہیں لیتے. یہ بھی نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے اس کا خطبہ. مولا نے ان کو سمجھایا, کہا میں تم سے مشورہ کیوں لوں گا, ایسی کچھ باتیں کر کے ان کو بھیج دیا. پھر بعد میں انہوں نے کہلوایا کہ ہمیں کہیں کی حکومت بھی نہیں ملی. مولا نے فرمایا اگر میں تمہیں اہل پاؤں گا تو حکومت دے دوں گا. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر کو اپنے پاس بلایا, کہا میں نے ایک جگہ کی حکومت تمہارے لیے سوچی ہے, اب ذرا منظر سوچئے گا. امیر المومنین کو پتا تھا اس کو حکومت نہیں ملی, یہ میرے خلاف بغاوت کرے گا. صحیح ہے, حکومت کے لیے بلایا اپنے پاس. پیپر تیار کیے ہوئے تھے, ڈاکومنٹ گورنرشپ کا تیار کیا ہوا تھا. عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ میں دینے لگے. عبداللہ بن زبیر کے منہ سے پتہ نہیں شیطان نے نکلوا دیا, کس نے نکلوا دیا, ایک جملہ بول دیا, کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. کہا خدا آپ کو اس صلہ رحم پر جزائے خیر دے. کون سی بری بات ہے بھائی؟ بات تو ساری صحیح ہے بھائی. خدا آپ کو خیر دے, اس میں کوئی بری نہیں ہے. صلہ رحم پر خیر دے, صلہ رحم کرنا ویسے ہی واجب ہے. خدا آپ کو ایک واجب عمل انجام دینے پر خیر دے. مولا نے ڈاکومنٹ فوراً واپس لے لیا. کہا اچھا تمہارا دماغ یہ کہتا ہے؟ مولا نے فرمایا میں یہاں حکومت کرنے بیٹھا ہوں, صلہ رحم بانٹنے نہیں بیٹھا. میں رشتہ داروں کو حکومت بانٹنے نہیں بیٹھا. تم سمجھ رہے ہو میں نے تمہارے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے حکومت دے رہا ہوں؟ نہیں دیتا, تم اس قابل ہی نہیں ہو, جاؤ. ختم ہو گیا معاملہ. اتنی سی ناانصافی برداشت نہیں تھی امیر المومنین کو. اب کوئی کہتا مولا اتنا سختی کرنے کی کیا ضرورت تھی, ایک جملہ نکل گیا تھا منہ سے چھوڑ دیتے. اب یہ اتنی بڑی دشمنی پال لی اس نے تو پھر جا کے جنگ کر دینی ہے. لیکن مولا اتنی سی بھی ناانصافی برداشت نہیں کریں گے. अब हम लोग और आप क्या चाह रहे हैं, दीन पर अमल करें, कोई दुश्मन ना बने, दीन पर अमल करें, कोई मुखालिफत ना झेलनी पड़े। पुरसुकून शहरी है, मुझे बड़ा बुरा लगता है ये जुमला, पुरसुकून शहरी। कैसे पुरामन शहरी, अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा पुरामन शहरी हम लोग, अमीरुल मोमिनीन से ज्यादा पुरामन शहरी हो गए हम लोग। अमीरुल मोमिनीन तो जालिम का मुकाबला करते थे, हमने क्या, हम पुरामन शहरी हैं, ये कैसे हो सकता है। तो ये सब बातें फजूल की बातें हमने अपने ऊपर तारी की हैं, वरना दीन के अंदर जुल्म का मुकाबला है, दीन में जुल्म कबूल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, जैसे कि हम शाम भी अर्ज कर रहे थे, कोई कहे कि मैं इसराइल के मामले में न्यूट्रल हूं, कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं भाई, जुल्म का मामला है, जालिम और मजलूम के रबते में मैं और आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, मजलूम का साथ देना पड़ेगा, मौला की सीरत कहती है साथ देना पड़ेगा। अब कहिए मैं न्यूट्रल हूं, ये नहीं हो सकता मैं, ये बिल्कुल ऐसे जाए मैं मौला से कहेंगे मौला आप जंगे जमल लड़िए, आप सिफीन लड़िए, आप नहरवान लड़िए, मैं न्यूट्रल हूं, तो फिर जन्नत और जहन्नम में भी आप न्यूट्रल रह जाएंगे, फिर आप मौला का रास्ता भी नहीं चल पाएंगे, यहां पे आपको साथ देना पड़ेगा, जालिम का मुकाबला करना पड़ेगा। अब कुरान करीम फरमाता है वस्तफ्तहु, 15वीं आयत सूरह इब्राहिम की, 14वीं सूरह 13वें सिपारे के अंदर और 15वीं आयत लीजिए जनाब, 13, 14, 15 वस्तफ्तहु व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, कहा ये जालिम व जाबिर हमसे पूछता है, और खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, हर जुल्म व जबर करने वाला नाकाम व नामुराद हो जाएगा। ये बड़ी तारीखी आयत है, ये बहुत तारीखी आयत है, इसकी एक दास्तान है पूरी। वलीद बिन अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक की औलाद में से वलीद, बहुत बनी उमैया के जालिम इंसानों में से था, 70 हिजरा की दहाई में, यानी चौथे इमाम के दौरे इमामत में, तो ये इंतहाई जालिम इंसान था। ये मक्कार आदमी खलीफा बनने से पहले कुरान करीम बहुत पढ़ता था, दिन रात कुरान करीम की तिलावत में मशगूल रहता था। जिस दिन खलीफा बना, कुरान को बंद करके कहने लगा हाजा फिराको बहनी और बहना, ये मेरी और तेरी जुदाई का दिन आ गया, खत्म मामला। उसके बाद ये अपने हुकूमत में लग गया, जुल्म जबर में लग गया। एक दिन कहीं इस्तखारा देखा इसने, पता नहीं क्या खबासत इसके दिमाग में आई होगी कोई, कहने लगा इस्तखारा देखो, इस्तखारा देखा ये आयत आ गई वस्तफ्तहु व खाबा कुल्लु जब्बारिन अनीद, ये खोल कर देखते हैं और नाकाम और नामुराद होगा हर जालिम जाबिर। इसको बड़ा बुरा लगा, कहने लगा ये कुरान करीम ने मुझे जालिम जाबिर क्यों कहा। उसके बाद क्या करता है, कुरान करीम को एक जगह लटका के तीर मार मार के उसे पारा पारा कर देता है। उसके बाद एक शेर पढ़ के कहता है कुरान, कयामत के दिन तुझसे कोई पूछे किसने फाड़ा तो कह देना वलीद ने फाड़ा था। तकब्बुर देख रहे हैं आप, इन्नल इंसान लयदगा अर्राहु इस्तगना, यकीनन इंसान बगावत करेगा जब अपने आप को बेनियाज पाएगा, जैसे ही देखेगा मेरे ऊपर कोई खुदा नहीं है, बस फिर इसकी बगावत देखिएगा। ये तो वलीद था ना, जिसका किया हुआ नजर आ गया, हमारा जो अंदर का वलीद है उसका किया हुआ नजर नहीं आता है, मुश्किल सारी ये है। ये तो बहुत ही बंदा आदमी था, ये तो बहुत बड़ा बागी था, तो इसकी बगावत तो इतनी बड़ी थी कि नजर आ रही थी। हमारी जो छोटी छोटी बगावतें हैं वो तो किसी तारीख में रिकॉर्ड नहीं हो रही ना, लेकिन अल्लाह के खाने के अंदर सब रिकॉर्ड हो रही है। हमें उससे बचना होगा। वह सख्त हु वह खावा कुल्लो जब्बार अनीद में वरा ही जहन्नम, कुरान करीम फरमाता है इनके पीछे एक जहन्नम है, युस्का मिन माइन सदीद, और इनको सख्त पानी से शराब कर दिया जाएगा। यतजर्रहु वला यकादु युसीगहु, ये उससे पिएगा लेकिन प्यास कभी नहीं बुझेगी। वह यातीहिल मौत मिन कुल्ले मकान, हर तरफ से मौत आएगी, वमा हुआ बेमय्यत, लेकिन मरेगा भी नहीं, खौलाया व पानी पिलाया जाता रहेगा, प्यास नहीं बुझेगी। ये सब तशबीह भी हो सकती है, तशबीह किस बात की हो सकती है, इसके अंदर दौलत की प्यास बनेगी, दौलत पीता रहेगा, प्यास नहीं बुझेगी, उस हिर्स में मरता रहेगा, जिंदगी भर भागता रहेगा अपनी प्यास बुझाने के लिए, पीता भी रहेगा, मिल भी रही है लेकिन प्यास नहीं बुझेगी। उसके बाद कुरान फरमाता है हर तरफ से मौत आएगी, यातीहिल मौत मिन कुल्ल मकान, हर तरफ से मौत आएगी, वमा हुआ बिमय्यत, और मरेगा भी नहीं, हर रोज मौत लेगा, हर रोज मौत का सदमा उठाएगा लेकिन मरेगा नहीं, क्योंकि वहां पर मरेगा तो जान छूट जाएगी, खुदा ने तो अजाब के लिए रखा है, तो मारेगा भी नहीं वो।
کچھ لوگوں کے ساتھ دنیا میں بھی یہی ہو سکتا ہے. من ورائہ عذاب غلیظ, اس کے بعد قرآن فرماتا ہے اسی پہ اکتفا نہ کرنا, اس کے پیچھے اس سے بھی سخت عذاب رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اتنا عجیب ہے کہ اس کو خدا بیان بھی نہیں کر رہا, کہہ رہا نہیں یہ جو میں نے بتا دیا تو سمجھ لو وہ من ورائہ عذاب غلیظ, اس کے پیچھے اس سے بھی سخت عذاب ہے. وہ عذاب کیا ہے وہ خالق نہیں بتاتا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ایک تشبیہ دیتے ہیں قرآن کریم نے, تشبیہات بہت اچھی دی ہیں قرآن کریم نے. میرے ذہن میں ایک پروجیکٹ یہ آ رہا تھا کہ قرآن کریم کی تمام تشبیہات کو جمع کر کے ایک کتاب بنا دی جائے. اس کی قرآن کریم کی تشبیہات بڑی بالغ ہیں, بڑی بلیغ ہیں. تو اس میں اس طرح سے ہے کہ ایک تشبیہ قرآن کریم دیتا ہے کہ ایک عورت ہے, وہ سمجھ لیجئے جیسے اون بن رہی ہے. ہمارے حساب سے اون عربوں کے ہاں قالین بنتی ہیں خواتین, تو کوئی ہے جو اون بن رہی ہے یا قالین بن رہی ہے, بنتے بنتے آخر پر آتی ہے پھر دھاگا پکڑ کے سارا کھینچ دیتی ہے, تو جو بنا تھا وہ سارا کا سارا پھر ادھڑ گیا. صحیح ہے. قرآن کریم فرماتا ہے اس آئے کریمہ میں جو لوگ اپنے پروردگار کا کفر کرتے ہیں ان کے اعمال ایک شدید طوفانی دن میں تیز ہوا کے سامنے راکھ کی طرح ہوتے ہیں. راکھ کی طرح ہوتے ہیں. وہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ فرض کر لیجئے ایک سخت سی کوئی سرفیس ہے, اس کے اوپر کچھ راکھ پڑی ہے اور اس راکھ سے کسی نے گھر بنا لیا, راکھ سے گھر بنا لیا. اب دیکھنے میں راکھ کا بڑا اچھا ڈھیر لگ رہا ہے, گھر لگ رہا ہے, اصل میں کیا ہے؟ ایک ہوا چاہیے, سب بکھر جائے گا. قرآن کریم فرماتا ہے جو اپنے پروردگار کا کفر کرتے ہیں ان کے اعمال کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ڈھیر لگا لیتے ہیں اعمال کا, زندگی میں پتہ نہیں کس کس چیز کا انبار لگا لیں گے, پتہ چلے گا بہت مشہور ہو گئے, پتہ چلے گا بہت طاقت ہے, پتہ چلے گا بہت دولت ہے, سب کچھ ہے. مثلا اس سے بھی گندا وہ ہے کہ جس کے اعمال بھی بہت نظر آ رہے ہیں, لگ رہا ہے کہ بہت عبادت گزار ہے, سب کچھ ہے, لیکن اصل میں کیا ہے؟ فرمانے اصل میں ایسا ہے جیسے راکھ کا ڈھیر ہے اور تیز ہوا چلنے والی ہے. تیز ہوا چلے گی سارے اعمال راکھ ہو کر اڑ جائیں گے, ختم ہو گیا معاملہ. ایک آیت اللہ ایران میں ایک موقع پہ احساس کرتے ہیں کہ میرے اعمال خالص نہیں ہیں, اعمال مخلص نہیں ہوں میں, اعمال میں کہیں نہ کہیں ریاکاری ہو رہی ہے. اچھا, جس عمل میں ریاکاری ہو وہ عمل قبول نہیں ہے, ہمیں بھی پتا, چاہے 30 سال انجام پائے وہ عمل قبول نہیں ہے. تو کہا کہ ایک موقع پہ ان کو احساس ہوا جیسے میرے اعمال کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کا دکھاوا بھی ہے. تو کہنے لگے کہ یہ ادھیڑ عمر کے تھے, تقریباً 40-45 سال سمجھ لیجئے. تو ایک بہت ضعیف العمر عارف کے پاس گئے, بہت لمبی عمر کے عارف, ان کے پاس گئے, ان کو جا کر کہا کہ آغا صاحب پتہ نہیں کیا مصیبت ہے, 45 سال مثال کے طور پر عمر ہو گئی ہے, اتنے سال سے اعمال انجام دے رہا ہوں, اب سمجھ میں آتا ہے کہ سارے کے سارے ریاکاری کا شکار ہو گئے. 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں بیکار, اتنی عبادتیں انجام دی سب بیکار. تو کہنے لگے جیسے ہی میں نے یہ بتایا, ان صاحب نے خود ہمیں مدرسے میں آ کر یہ بتایا تھا واقعہ, کہنے لگے جیسے ہی میں نے یہ بتایا وہ جو عارف تھے بڑی عمر کے وہ رونے لگے, بہت زیادہ روئے. کافی رونے کے بعد یہ کہنے لگے کہ مجھے بھی رونا آ گیا, میں بھی رونے لگا. پھر میں نے جب تھوڑے دیر وہ رکے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آغا صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے میں یہ سوچ رہا ہوں تمہیں جوانی میں سمجھ میں آ گیا, مجھے اب بڑھاپے میں سمجھ میں آیا, میں کیا کروں. اور یہ خوش قسمت ہے جسے دنیا میں سمجھ میں آ گیا ہے, اس سے برا وہ بیچارہ ہوگا بدقسمت کے جو قیامت کے دن آنکھیں کھولے گا تو پتا چلے گا کہ جتنے اعمال تھے وہ خاک کی طرح بہہ چکے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. سورہ حجرات میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے لوگو, نبی کے سامنے پہنچ کر اونچی آواز میں آواز مت دو, کہیں ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائیں تمہیں پتا بھی نہ چلے. اس کا مطلب ہے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پہ سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا. اس سے پناہ مانگے انسان کہ خدا میں اتنی مصیبت سے یہاں پہ اعمال انجام دے رہا ہوں, کچھ غلطیوں کی وجہ سے میرے اعمال, وہ غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے. ایک جگہ پہ اوپر فرماتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ تو صغیرہ کو ہم معاف کر دیں گے, اتنی رحمت دکھاتا ہے. کہتا ہے تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ صغیرہ کو ہم معاف کر دیں گے. اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سوسائٹیز میں کبیرہ بھی رائج ہو گئے, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے, سب کو پتا ہے, رائج ہوا ہوا. تو یہ جو مصیبت ہے ظاہر ہے یہ مشکل کام ہو رہا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فرمایا خدا یہ جو کفر کرنے والے تھے ان کے اعمال اس طرح سے ہو گئے, راک کی طرح اڑ گئے. لا يقدرون مما كسبوا على شيء, کچھ چیز پر قادر نہیں رکھتے, کسی چیز پر ان کے پاس طاقت نہیں ہے جو کچھ بھی کسب کیا تھا. کسب تو بہت کیا تھا, بظاہر تو بہت کسب کیا تھا. میں نے اس کے 30 سال مثلا عبادت انجام دی, مثلا ہمارے جیسا آدمی 25 سال 30 سال نماز پڑھے یا روزہ رکھے یا مجلسے پڑھے جو کچھ بھی کرے, اینڈ میں پتا چلا اتنا سبھی جس کو انجام دیا تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوا ہے. کیوں حاصل نہیں ہوا؟ وجہ واضح ہے کہ کہیں نہ کہیں پروردگار عالم کے حضور کفر کرتا رہا, کہیں نہ کہیں پروردگار عالم کے حضور ملاوٹ کرتا رہا. ذالک ہو دلال البعید, خدا فرماتا ہے یہ سب سے بڑی گمراہی ہے, یہ بڑی بڑی گہری گمراہی ہو گئی. ضلال بعید, بعید کہتے ہیں بہت دور کی, تو گمراہی ایسی گمراہی ہے جو حق کے راستے سے بہت دور لے گئی ہے. کیوں لے گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعمال باقی نہیں رہے, جو ہونا چاہیے تھا وہ سب نکل گیا. اس کے بعد فرمایا الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. یہ آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 ہو گئی. الم ترا, دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ خلق کیا ہے. ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اگر وہ چاہے گا تو تمہیں بھیج دے گا, ایک اور مخلوق لے آئے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جواب ہے, آئے کریمہ ہے, جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمارے بل سے چل رہا ہے, دین ہماری دم سے چل رہا ہے. بعض وقت ہم لوگ بڑے خسارے اور بڑے عجیب فکر کے حامل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر پہلے اپنی بات کریں پھر آپ لوگوں کی بات کریں. اپنی بات کیا, مثال کے طور پر ایک مجلس پڑھتا ہے سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ پڑھتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کوئی اور پڑھتا, طے شدہ بات ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں نہیں تھا تب بھی لوگ پڑھ رہے تھے, اور جب میں نہیں ہوں گا تب بھی لوگ پڑھیں گے. اس وقت یہ دماغ میں نہیں آتی. یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ ایک مثلا آپ ایک جگہ مجلس میں جاتے ہیں, وہاں پر جمع غفیر آیا ہوا ہے لوگوں کا, تو مثلا مجلس پڑھنے والا سمجھتا ہے یہ میرے لیے آئے, اس کو نہیں پتا, بیوقوف انسان تمہاری خاطر نہیں آئے, تم نہ ہوتے شاید پھر بھی آ جاتے. لوگوں کا کیا ہے, لوگ تو آ جائیں گے, مجلس تو ہونی تھی نا, کوئی تم نہیں کرتے, کوئی اور پڑھ لیتا, مجلس ہو جاتی, دین چل جاتا. مثلا ایک, اب دیکھیے آپ لوگ, مثلا ایک مسجد چلانے والا سمجھتا ہے میں نہ چلاؤں تو مسجد کیسے چلے گی. کیا بیوقوفی کی بات کی ہے, تم نے چلاتی کوئی اور چلا لیتا. اللہ کے دین نے رہنا تھا, اس مسجد نے بیٹھ بھی جانا تھا, کسی اور مسجد نے بن جانا تھا. سادہ سی بات ہے, یہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. مثلا فرض فرمائیے, ابھی ایک عجیب سی بات ہے, وہ یہ کہ امیر المومنین اور سید الشہداء کا روضہ کن بادشاہوں نے بنایا. تاریخ میں بہت کم ایسے بادشاہوں کے نام لکھے ہیں جنہوں نے یہ روضے بنائے, یہ عوام نے بہت بنائے, عوامی طریقے سے بنے ہیں. حکومتوں نے بعض اوقات ہیلپ کیے ہیں, مثال کے طور پر ایرانی حکومت نے شاید سیریا کے بارگاہ بنانے کے اندر ہیلپ کی ہو, لیکن بڑے پیمانے پر یہ جو 1100-1200 سال سے بنے ہوئے ہیں, یہ عوامی طریقے سے بنے ہیں, لوگ دیتے ہیں بن جاتے ہیں. اور اب کوئی بیوقوف یہ سمجھنے لگتا ہے دین میرے دم سے چل رہا ہے. نہیں, دین کسی کے دم سے نہیں چل رہا, خدا کی آیت یہاں پہ دھمکی ہے. اصل میں فرمائے وہ خدا دیکھتے نہیں کہ خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے, اگر تمہیں اگر چاہے گا تو تمہیں بھیج دے گا, ایک اور مخلوق لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے خلق کرنا, ایک مخلوق کو بدل دینا, دوسری مخلوق کو لے آنا, اس کے لیے کیا مشکل کام ہے؟ یہ ابھی کبھی ہم موقع ملا تو ایک پریکٹس کروائیں گے کہ آپ بھی خلق کریں گے اور آپ بھی مخلوق کو تبدیل کریں گے. کبھی موقع ملا میں آپ کو کروا کے دکھا دوں گا, آپ بھی کر دیں گے. تو پھر اس وقت اندازہ ہوگا کہ خدا بھی کتنی آسانی سے کرے گا, یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. ایک فلسفر نے بہت اچھا ججمنٹ دیا, اس نے کہا کہ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ کسی عظیم و شان وجود کی فکر ہے. ہم کیا ہیں اصل میں, اس نے ذرا سی غلطی کی ہے, اس غلطی کو فکر سمجھائے. ہم کیا ہیں, ہم سب ارادے الہی کا نتیجہ ہیں. کیا اللہ نے ہاتھوں سے محنت کی ہمیں بنانے کے لیے؟ نظر ہے اللہ میں ہاتھ نہیں ہے, اللہ کا ارادہ ہے, بس ایک ارادہ ہے تو بن گیا. اچھا اگر ایک ارادہ نہیں پر آیا تو کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. مثلا فرض کیجئے ابھی اس طرح سوچتے ہیں, پروردگار کا ارادہ آیا کہ جتنے بھی انسان, 6 ارب دنیا کی آبادی جو زمین کے اوپر ہے, 5 ارب جتنی بھی ہے, یہ سب کے سب 2 پاؤں پہ نہ چلیں 4 پاؤں پہ چلیں, کوئی مشکل ہے؟ نہیں, ختم ہو جائے گا انسان, ختم ہو جائے گا, 4 پائے کے جانور بن جائیں گے, کوئی مشکل ہوگی؟ نہیں, ارادہ الہی میں کچھ نہیں. خدا نے متعال فرماتا ہے جب چاہیں گے تمہیں بھیج دیں گے کسی اور. مثلا اب آپ سوچیے گا, قرآن کریم نے لکھا ہے بعض مقامات کے اوپر کہ بعض قوموں کو ہم نے مسخ کر دیا, مسخ کر دیا, بندر بنا دیا, اور نعوذ باللہ خنزیر کی صورت میں تبدیل کر دیا بعض انسانوں کو, قرآن کریم نے لکھا ہے. اب اس میں بھی ہو سکتا ہے تمثیل کے لیے لکھا ہو, لیکن جب خدا کسی قوم کو بندر بناتا ہے یا مثال کے طور پر کوئی جانور میں تبدیل کرتا ہے تو کیا دیر لگتی ہے اس میں؟ ارادہ الہی آئے گا, ختم ہو جائے گا معاملہ. تو خدا فرماتا ہے تم لوگوں کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے لیے کیا مشکل ہے, جب ارادہ کریں گے بدل دیں گے. اب دنیا میں نشانیاں بھی دکھاتا ہے, دنیا میں نشانیاں کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک شہر ہم دیکھتے ہیں آباد, سب کچھ بالکل صحیح, ایک کوئی مصیبت آتی ہے سب کچھ ختم. کتنی دیر لگتی ہے؟ بعض اوقات 2 منٹ, بعض اوقات ممکن ہے 1 گھنٹہ, بعض اوقات پانی کی ایک لہر, ان تمام میں کوئی چیز نہیں لگتی. ہمارے سامنے نشانیاں, دسیوں نشانیاں موجود ہیں اسی وقت کھڑے کھڑے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونے والی نشانیاں, اور اب تو دنیا میں نشانیاں کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہیں. 1.5 سال سے تو لگتا ہے پروردگار عالم نے نشانیاں دکھانے کا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے, ہر ایک کو جگا رہا ہے, ہر کانٹیننٹ میں جگا رہا ہے. یوں کہہ رہے تم سوئے نہیں رہ جانا, کیوں؟ اب کچھ ہونے والا ہے, اب سب تیار ہو جاؤ. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق, کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے خلق کیا زمین و آسمان کو؟ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید, اگر وہ چاہے گا تمہیں بھیج دے گا ایک اور قوم کو لے آئے گا. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. وبرزوا للہ جميعا, اللہ کے لیے سب سامنے آ گئے. اب قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہے. ہم انسانوں کی ایک عادت ہے, قرآن کریم فرماتا ہے ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ, انسان اپنے نفس کے اوپر بصیرت رکھتا ہے گرچہ عذر پیش کرتا رہتا ہے, عذر پیش کرتا رہتا ہے. مثلا کوئی بھی غلطی کرے گا عذر لائے گا, میں نے اس وجہ سے کیا, صاف بات ہے میں نے غلطی کی, میں نے نفس پرستی دکھائی, یہ قبول نہیں کرے گا, کہے گا نہیں میں نے جو غلطی کی وہ اس وجہ سے کی. قرآن کریم کہہ رہا ہے اب ایک منظر دیکھو قیامت کے دن کا, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, خدا کے لیے سب ظاہر ہو گئے. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. ہوتا کیا دنیا کے اندر, دنیا کے اندر ایک قوم کسی دوسری قوم کی پیروی کر رہی ہوتی ہے, ایک ہی معاشرے کا ایک سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹ کی پیروی کر رہا ہوتا ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو رول ماڈل بنا رہے ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے فالوور بن جاتے ہیں. تو نبی اکرم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر 2 گروہ ایسے ہیں کہ جو دوسروں کی تباہی کے ذمہ دار بن جائیں گے, اگر یہ صحیح ہوئے تو قوم صحیح ہو جائے گی, یہ خراب ہوئے تو قوم خراب ہو جائے گی. الفقہا والعمراء, فقہا دین کا علم رکھنے والے, اور عمراء, عمراء کے 2 ترجمہ آپ کر سکتے ہیں, حکام اور معاشرے کے صاحب حیثیت افراد. ان 2 کو کیوں رکھا؟ یہ 2 رول ماڈل دیتے ہیں, اگر یہ 2 صحیح ہو نیچے والے خود بخود صحیح ہونے لگتے ہیں, اگر یہ 2 اوپر سے خراب ہو جائیں نیچے والے خود بخود خراب ہو جاتے ہیں. اچھا, اب یہ قوم ہے ظالم قوم ہے, دوسری قوم کو ضعیف بنا لیتی ہے اور ضعیف قوم پھر ظالم قوم کی پیروی شروع کر دیتی ہے. مثال کے طور پر کیا ہے, ایک علاقہ ہے جس کے اندر کچھ لوگ ہیں جن کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے اور کچھ لوگ ہیں جو کمزور ہیں. اب وہ جو کمزور لوگ ہیں وہ طاقتوروں کی پیروی شروع کر دیتے ہیں ان کے خوف سے کہ کہیں اگر ہم نے ان کی پیروی نہیں کی تو ان کے ظلم ہم تک پہنچ جائے گا. یہ جو کمزور لوگ تھے ان کو یہاں پر لکھا گیا ہے مستضعف, اور وہ جو طاقتور تھے ان کو لکھا گیا ہے مستکبر. اب ایک مستکبر ہے طاقتور ہے ظلم کر رہا ہے, اور ایک مستضعف ہے جس کے پاس طاقت نہیں ہے لیکن اس کی خرابی یہ ہے کہ یہ مستکبر کی پیروی کر رہا ہے. اب مستضعف کو کیا چاہیے تھا؟ مستضعف کو تو چاہیے کہ ظالم کا مقابلہ کرے, لیکن یہ ظالم کا مقابلہ نہیں کرتا, ظالم کی پیروی کر دیتا ہے. اب قیامت کے دن دونوں جہنم کے دانے پہ پہنچ گئے. قیامت کے دن خدا نے دونوں کو جہنم میں ڈالنا ہے. کیوں؟ ظالم کو اس وجہ سے کہ اس نے ظلم کیوں کیا, اور اس مستضعف کو اس وجہ سے کہ اس نے ظلم کے مقابلے میں ہمت کیوں نہیں دکھائی. اللہ پہ بھروسہ رکھ کر ظالم کا مقابلہ کرتا, دونوں کو قیامت کے دانے پہ پہنچا دیا. وہاں جو پہنچائے دونوں قومیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں. اب ایک دوسرے کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں. وہاں کا منظر خدا نے اس آیہ کریمہ میں لکھا ہے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا, اللہ کے سامنے سب کو ظاہر کر دیا گیا. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا, وہ جو کمزور تھے انہوں نے ظالموں سے کہا, مستکبرین سے کہا, اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا, ہم تو دنیا میں تمہاری پیروی کرتے تھے. وہ جو کمزور تھے ڈر گئے تھے, ظالموں سے کہنے لگے کہ بھائی غلطی ہماری نہیں ہے, غلطی تمہاری ہے, کیوں, ہم تو تمہارے فالوور تھے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ, تم اللہ کے عذاب میں سے کچھ تھوڑا سا بھی ہم سے ہٹا سکتے ہو؟ اب بے بسی کا عالم دیکھ رہے ہیں, زندگی میں ان کو ماڈل بنایا تھا, ان کے پیچھے بھاگے تھے, قیامت میں دونوں جہنم پہ پہنچ گئے, تو یہ جو پیچھے پیچھے چلنے والے تھے آج آگے چلنے والوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو تم نے عذاب میں پھنسا دیا, ہم تو تمہارے پیچھے چل رہے تھے, اب ذرا کچھ عذاب میں سے بچاؤ گے؟ تو ان کا جواب کیا ہے؟ قول اللہ ہدانا اللہ لہدیناکم, اگر ہم بچ گئے ہوتے, اگر اللہ نے ہمیں بچا دیا ہوتا تو شاید ہم تمہیں بھی بچا لیتے, ہم تو خود پھنسے ہوئے, ہم تو خود مارے گئے, سب بے بس ہو گئے. سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص, وہ جو اتنے طاقتور تھے وہ یہ کہیں گے اب چیخو چلاؤ یا صبر کرو, اور فرار کا کوئی راستہ یہاں پر نہیں ہے, فرار کے راستے بند ہو گئے. اب اس دوران میں شیطان بیچ میں آئے گا. دیکھیں نا, یہ دونوں تھے, اصل میں ان دونوں کو شیطان نے دھوکہ دیا تھا نا, خدا شیطان کو بھی وہیں پہ بھیج دے گا. اب دیکھیں, وَلَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. اس دوران میں شیطان آئے گا جب سارا کام پورا ہو چکا ہوگا, یعنی ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اب شیطان بیچ میں آئے گا اور بیچ میں آ کے کیا کہے گا, اللہ نے تم سے حق کا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا, میں نے اپنا جھوٹا وعدہ پورا کر دکھایا, یعنی میں نے تو اپنا جھوٹا وعدہ کیا تھا وہ تو جھوٹا رہ گیا, اللہ نے جو حق کا وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دکھایا, تم جہنم میں پہنچ گئے. شیطان کا کام ہے سارا جھوٹا وعدہ دینا, طاقتوروں کو جھوٹا وعدہ دکھایا کہ تم تو ہمیشہ طاقتور رہو گے, ان کمزوروں کو جھوٹا وعدہ یہ دیا کہ تم ان طاقتوروں کے پیچھے چل جاؤ بچ جاؤ گے. اب جو دونوں جہنم میں پہنچ گئے تو شیطان آگے ہو کے کھڑا کر رہا ہے, میں نے تم سے وعدہ جھوٹا وعدہ کیا تھا تو تمہیں بھی پتا تھا کہ میں جھوٹے وعدے کرتا ہوں, اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا, جو اس نے سچا وعدہ کیا تھا اب وہ وعدہ پورا ہو گیا. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. اس کے بعد شیطان ایک اور جملہ کہہ رہا ہے میں تو تم پر کوئی مجبور نہیں کر سکتا تھا, میں تو تمہیں پکارا تھا, تم لوگ خود سے چلتے آ گئے, میں نے کوئی جبر کیا تھا, یعنی میں نے کیا تم سے ہاتھ پکڑ کے گناہ کروایا تھا؟ نہیں, میں نے تمہیں ایک لالچ دی, تم نے وہ لالچ سن لی اور اس پر عمل کر دیا, اس سے زیادہ تو نہیں ہوا تھا. اب اپنی زندگی میں پوچھے گا کوئی گناہ ہاتھ پکڑ کے کروا رہا ہے کیا؟ نہیں. ایک نفس کی آواز ہے جو شیطان کی آواز بن جاتی ہے, وہ ایک لالچ دیتا ہے, ایک برائی سکھاتا ہے, اس لالچی کی آواز پر ہم اور آپ چل پڑتے ہیں. خدا نہ کرے چل پڑے, شیطان کہہ رہا ہے قیامت کے دن میں نے تو تمہیں صرف پکارا تھا, چل کے تو تم خود آئے ہو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم, اب میری مذمت نہ کرو, اپنے نفس کی لعنت ملامت کرو, کیا تو تم نے خود ہے, میں نے کیا کیا؟ ما انا بمسرخکم وما انتم بمسرخی, نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل, میں نے بھی کفر کیا اس چیز کا جس پہ تم نے شریک قرار دیا تھا, میں نے بھی اللہ کا انکار کیا تھا, اللہ کی قدرت کا انکار کیا تھا, تم نے بھی اس میں شریک قرار دے دیا, تم خدا کو مانتے تھے پھر بھی مجھے اپنے ساتھ لے کر چل نکلے. ان الظالمین لهم عذاب علیم, خدا فرماتا ہے آخر میں کہ ظالم جتنے بھی ہوں گے سب کے لیے عذاب علیم ہوگا. یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہے. یہ لمبی آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے عرض کی تاکہ یہ موضوع یہاں پہ ختم ہو جائے. یہ قیامت کے دن کا ایک منظر ہوا کہ کوئی کسی کی ایکسکیوز نہیں بن سکتا, کوئی کسی کے لیے معذرت نہیں بن سکتا. مثال کے طور پر میں اپنے طور پر یہ سوچوں کہ اگر میں یہ کرتا تو ساری دنیا میرے مخالف ہو جاتی, اس لیے میں نے دنیا کی پیروی کی, کیا یہ معذرت بن پائے گی؟ قرآن کریم فرماتا ہے ہرگز کوئی معذرت نہیں بنے گی. جو مستکبر وہ علیحدہ ہو جائے گا, جو مستضعف کمزور ان کو فالو کرنے والا تھا اس کو اس کی سزا اٹھانی پڑے گی. اب اس بیچ میں کرنا کیا ہے؟ اس بیچ میں کرنا یہ تھا کہ مجھے اور آپ کو صرف اللہ کی آواز پہ لبیک کہنا تھا. اچھا, یہ کوئی چھپی ہوئی آواز ہے کیا؟
یعنی مثال کے طور پر پہلے کوئی درجہ اجتہاد پہ فائز ہوگا پھر اسے پتہ چلے گا اللہ کی آواز کیا ہے, نہیں اندر کی آواز ہے. قرآن کریم فرماتا ہے یہ سب کے نفس کے اندر ہم نے رکھ چھوڑی ہے, صرف کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتے چلا جائے انسان, صحیح کیا ہے اس وقت. یعنی میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر زندگی میں 100 جگہ فیصلہ کرنا ہو تو کم از کم بھی 70-80 جگہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور آپ فیصلہ کر سکتے ہیں. بہت کم کوئی ایسی جگہ آتی ہے جہاں انسان بالکل کنفیوز ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے, ورنہ 70-80% جگہوں کے اوپر اس کے سامنے کلیئر ہوتا ہے معاملہ کہ ہاں اس میں صحیح کیا کرنا چاہیے تھا. چاہے وہ روزانہ کی نماز کا معاملہ ہو, لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا معاملہ ہو, صحیح اور غلط کافی حد تک کلیئر ہو کے نظر آتا رہتا ہے. اب جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے نفس کے اوپر ذرا سا پریشر ڈال کر صحیح راستے کو فالو کرنا ہوتا ہے. پرسوں آپ کے سامنے ذکر ہوا, کل یا پرسوں, کہ سید الشہداء نے عاشور تک کے دن عمر ابن سعد کو بلایا تھا. کیا چاہتے تھے ائمہ اطہار علیہ السلام؟ لوگوں کے سامنے چاہتے تھے کسی طرح حق نظر آ جائے, کوئی ان کے اندر کی آواز ہو جو انہیں آواز دے دے اور یہ اس آواز کو سن پائیں کسی طریقے سے. تو عمر ابن سعد کو بلایا, کہا یہ تو کر کیا رہا ہے؟ کیا ہم نے کوئی تیرا آدمی مارا ہے؟ کیا کوئی دولت چھینی ہے؟ کیا تم مقام سے واقف نہیں ہے؟ سب تو کچھ تجھے جانتا ہے, اب تجھے مشکل کیا ہے؟ اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سید الشہداء نے یہ جو ایک ایک کر کے آدمی بھیجے اس کا راز بھی یہی تھا, چاہتے تھے ہر ایک آدمی نظر آ جائے. مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے کوئی یہ کہا میں پہچان نہیں پایا تھا کہ یہ لوگ کون لوگ تھے, تو کوئی یہ نہ کہہ سکے میں پہچان نہیں سکا. کیسے نہیں پہچان سکے؟ ایک ایک آدمی آتا تھا, اکیلا میدان میں کھڑا ہوتا تھا, رجز پڑھ کے سناتا تھا میں ہوں کون. اب کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں نے فوج میں اچانک حملہ کر دیا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا تھا, ہر جاننے والے کو دیکھ لیا تھا. لہذا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ بعض اصحاب جب میدان کے اندر اترے, یہ خاص کر روایت حضرت علی اکبر کے حوالے سے موجود ہے, کہ جب تشریف لائے تو اتنے شبیہ رسول تھے کہ کوئی تلوار نہیں اٹھا رہا تھا. کہ کون شبیہ رسول کے اوپر تلوار اٹھائے؟ شباہت رسول گرامی سے اتنی زیادہ تھی کہ شروع میں لوگ ڈر ڈر کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا اتنا شبیہ ہے اس کے اوپر تلوار کیسے اٹھائے. لیکن پھر نفس کی جو قساوت قلبی تھی وہ غالب آ گئی اور پھر مولا کے فرزند کے اوپر بھی تلوار اٹھانا شروع کر دی. یہ تمام لوگوں کے ساتھ مشکل تھی کہ سید الشہداء چاہتے تھے کسی طریقے سے لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے. لہذا وہ جو سید الشہداء کے پاس اپنے مؤذن موجود تھے, مدینے سے چلتے وقت عمر ابن مسروق ہیں وہ ان کے مؤذن تھے, سارے راستے وہ اذان دیتے آ رہے تھے, لیکن جب عاشور کا دن آیا تو سید الشہداء نے جان بوجھ کر حضرت علی اکبر سے کہا کہ علی اکبر اذان دیں گے. اب یہ اذان کیوں دلوا رہے تھے سید الشہداء؟ اس کی وجہ یہ تھی, جیسے آپ کے اپنے روایتوں میں جملہ بہت زیادہ سنا ہوگا کہ جیسے حضرت علی اکبر نے اذان دینا شروع کی, مخدرات کے خیموں میں سے گریا کی آواز آنا شروع ہو گئی. یہ گریے کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آواز عینہ رسول خدا کی آواز تھی, رسول خدا کی آواز تھی. تو جو جاننے والے تھے سید الشہداء چاہتے تھے جنہوں نے رسول گرامی کی آواز سنا ہو وہ ایک دفعہ رسول کی یاد تو اپنے ذہن میں لے کر آئے کہ دیکھو رسول کی آواز آ رہی ہے, جس رسول کی آواز تمہیں یاد آتی ہے اس کے نواسے کے اوپر تلوار کیوں چلا رہے ہو؟ چاہتے تھے رسول اللہ کی آواز آئے. اور یہ حضرت علی اکبر کا شبیہ رسول ہونا بڑا عجیب کوئی چیز تھی. سید الشہداء نے اتنے لوگوں کو الوداع کیا تھا, اپنے فرزند کو جب الوداع کرنے لگے تو یہ نہیں کہا اے خدایا میں اپنا بیٹا تیرے سامنے بھیج رہا ہوں, فرمایا اے خدایا اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں تیرے رسول کا شبیہ ہے. جبکہ یہ موقع تھا کہ یہاں پہ کہنا چاہیے تھا خدایا میں اپنا کریئر جوان بیٹا بھیج رہا ہوں. یہ کوئی بہت کڑھن وقت تھا, اور یہ اتنا کڑھن وقت تھا سید الشہداء کے لیے کہ جب حضرت علی اکبر روانہ ہو رہے تھے عمر ابن سعد لہین کو دیکھا جو حضرت علی اکبر پر ایسے اشارہ کر رہا تھا کہ آئے گا تو میں اسے مار دوں گا, جب سید الشہداء کی نظر پڑی تو عمر ابن سعد کو بد دعا دی, کہا جس طرح تو میری نسل قطع کر رہا خدا تیری نسل قطع کر دے گا.
یہ سید الشہداء کے مظلوم دل سے جو بددعا نکل رہی ہے بہت معنی رکھتی ہے کہ سید الشہداء اتنا غم کے عالم میں ہے علی اکبر کی روانگی کے وقت، لہذا وہ عجیب لمحہ جب آتا ہے کہ حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرتے ہیں اور جیسے ہی سید الشہداء کو پکارتے ہیں تو سید الشہداء کے دھارے مبارک سے جملہ نکلتا ہے، او علی دنیا بعدک الافا، اے علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں، والد دنیا بادک الفا، اب تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اور بعض لوگ اس طرح کی روایت پڑا کرتے ہیں کہ حضرت علی اکبر نے جب پکارا تو سید الشہداء نے کہا کہ بیٹا آواز بار بار دعا پڑھ، کچھ نہیں آتا۔
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، شب اول قبر ہمیں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے دشمن اگر قابل اصلاح نہیں ہوں تو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان کی آخری راتیں ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اگر اب تک ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں ہوئی ہے تو اے پاک پروردگار اس رات میں ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، آج دنیا میں جو مومنین و مومنات مشکلات میں ہیں، بالاخص اس زلزلے کے سانحے میں جتنے لوگ بھی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں، پاک پروردگار جتنے لوگ مر گئے ہیں ان کے گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، جو بچ گئے انہیں صبر جمیل عنایت فرما، اور جو بیمار ہیں پاک پروردگار شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے پاک پروردگار حاضرین مجلس میں سے جو لوگ مشکلات میں ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، اپنی اولاد کی خوشیوں کے منتظر ہیں، پاک پروردگار جتنی بھی مشکلات ہیں بحق محمد و آل محمد برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا۔